يفعله مزيد الكرم. اللهم العلم والحلم والإقامة على علي وصحابه وبارك وسلم دائما. یہ ریاض الصالحین کا ہمارا درس جاری ہے جس میں ہم صداقت کا بیان آج سنیں گے, یعنی باب الصدق. اس میں علامہ نووی صاحب نے اختصار سے کام لیا ہے, لیکن یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری بیان ہے, درس ہے. اس کو شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد باری تعالی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. یہ سورۃ توبہ شریف کی آیت ہے, اس میں یوں ارشاد ہوتا ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو, سچوں کے ساتھ رہو. تو اس آیت کریمہ پہ اگر انسان غور کرے تو جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہے اور تاکید کے ساتھ آگاہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے ان لوگوں کی صفت بیان کرتا ہے. یہاں پر خطاب ایمان والوں سے ہے, پہلی بات ایمان والوں سے خطاب ہے. اور اگر صرف اتنا ہوتا یا ایھا الذین کے بدلے ایھا الذین آمنوا تو ڈائریکٹ خطاب ہو جاتا, ڈائریکٹ خطاب ہو جاتا کہ اے ایمان والوں. لیکن اس میں شدت پیدا کرنے کے لیے, اس میں تاکید مزید پیدا کرنے کے لیے اس کے آگے آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, کہ اے ایمان والوں. صرف ایمان والوں نے, اے ایمان والوں غور سے سنو, یا آواز دے کر کے کہا جا اے ایمان والوں, اور پھر تاخیر پر تاخیر یہ کہ پہلے وہ ڈرایا جا رہا ہے بعد میں حکم دیا جا رہا ہے. کون سی ڈر, کیا پر ڈرایا جا رہا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرو. ڈرایا جا رہا ہے کہ تم ڈرو مجھ سے, اور پھر جو میں ارشاد کر رہا ہوں, پھر میں جو ارشاد فرما رہا ہوں اس پہ تم عمل پیرا ہو جاؤ. تو پہلے تاکید در تاکید کر کے بلایا گیا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. پھر کہا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈرنے کے بعد جو حکم سنایا جا رہا ہے وہ اتنا اہم حکم ہے, اسی لیے پہلے اتنی تاکید اور ڈر سنایا گیا اور کہا گیا وکونوا مع الصادقین, اور اللہ سے ڈرو, اس کے بعد اور سچوں کے ساتھ رہو. سچوں کے ساتھ رہو, یہاں پہ یہ نہیں ہے وکونوا مع الصادقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچوں کے ساتھ کبھی کبھی ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کہ سچوں کے ساتھ رہو, کبھی ان سے جدا نہیں ہونا, یعنی سچوں کے ساتھ ہمیشہ رہنا, ابھی بھی ساتھ میں بھی اور آئندہ بھی سچوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کرو کہ ان کے ساتھ ہی رہو گے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہنا ہے. اب سچوں کے ساتھ اس لیے رہنا ہے کہ سچے ہی جو ہے سچی بات سکھائیں گے, حق بات بتائیں گے اور سیدھی راہ دکھائیں گے. تو سچوں کے ساتھ اس لیے ارشاد فرمایا کہ سچ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور جو سچ کہتے ہیں وہ جو ہے وہ آپ کو حق بات بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کتنی ہی پیاری نعت پاک میں ارشاد فرمایا, سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ چلاتے یہ ہے کون, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آگے دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوب مومنوں کی تعریف فرمائی, اس میں ارشاد ہوا وقال اللہ تعالی والصادقین والصادقات. جب مومنوں کی تعریف فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مومنوں اور مومنات کی تعریف میں کہا اور سچے مرد اور سچی عورتیں. یہ مومنین و مومنات کی تعریف میں ایک بڑی لمبی آیت کریمہ ہے, اس میں یہ دو الفاظ بھی شامل فرمائے کہ ان کے اوصاف کیسے ہوتے ہیں, ان مردوں اور عورتوں کے جو مومن و مومنات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ سچے مرد ہوتے ہیں اور سچی عورتیں ہوتی ہیں, وہ سچ بولتے ہیں, سچ کام کرتے ہیں اور غلط بات جھوٹ بات نہیں کرتے. اور ایک اور آیت کریمہ یہاں پر ارشاد ہوئی، فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، ارشاد ہوتا ہے تو اگر اللہ سے سچے رہتے تو ان کا بھلا ہوتا، تو ان کا بھلا تھا، یعنی ان کے لیے بھلائی اس میں تھی کہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے، یعنی اللہ کی طرف جو ہے جو کچھ ان کی نیت ہوتی اس میں سچائی ہوتی، اور اللہ کے واسطے جو کچھ کہتے اسے سچ کہتے، اس میں کچھ جھوٹ کچھ شامل نہ کرتے. اب یہاں پر کچھ باتیں زیر غور یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب ارشاد فرمائے کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، تو آپ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچے پسند ہیں یا جھوٹے پسند؟ سچے پسند ہیں. تو جب سچے پسند ہیں تو پھر اس نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ فلا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. یہاں پر ایک عقیدے کی بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ کو سخت ناپسند فرماتا ہے، سچوں کو اور سچائی کو پسند فرماتا ہے، اور خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بول سکتا. جو معاذ اللہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے لیکن بولتا نہیں ہے، وہ سخت گمراہ ہے. اور اگر وہ یہ کہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے یا بول چکا ہے، تو وہ یقیناً کافر مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام نے رشید احمد گنگوہی کو اس سخت ترین گناہ پر مرتد ہونے کا فتویٰ جاری فرمایا. یہ ضمن بات آ گئی، لیکن یہ ہے کہ صداقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہاں پر ایمان والے الگ اور سچے لوگ الگ الگ نہیں ہیں. یہ جو سچے ہیں یہ بھی ایمان والے ہی ہیں، یہ سچے ہیں یہ بھی ایمان والے ہیں، لیکن یہ وہ سچے ہیں جن کو اللہ نے پسند فرما لیا. یہ وہ ایمان والے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رتبہ عطا فرمایا اور ان کو تبلیغ کا اور آگے رہنے کا اور امامت کا درجہ عطا فرمایا تاکہ لوگ ان کو پہچانے اور ان کی سچائی کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں. احادیث مبارکہ اس زمن میں یوں ارشاد ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سچ نیک کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سچ یعنی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور آدمی سچ بولتے بولتے اللہ تعالی کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے، اور برائی جہنم کا راستہ دکھاتی ہے. اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی کے یہاں وہ کذاب لکھا جاتا ہے. کذاب مطلب بہت بڑا جھوٹا، جس کی معاذ اللہ عادت ہو جائے جھوٹ بولتے رہنے کی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ کذاب ہے. اور جو سچ بولتا رہتا ہے اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ صدیق ہے. اب اندازہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے سچ بولنا کہ اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے کہ سچا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے اس کے بارے میں آ گیا کہ یہ جھوٹا کذاب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے. ایک اور حدیث پاک میں آیا تھا، آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو دیکھیں دل کا حال جو ہے خود کو پتا ہوتا، لیکن یہ کوئی نہ سوچے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کسی اور کو پتا نہیں. جب جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے کو دل کا حال پتا ہوتا ہے، فرشتے کو دل کا حال پتا ہوتا ہے. اور جب انسان معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک میں آیا کہ اس کا جھوٹ سن کر کے رحمت کے فرشتے اس سے ایک میل دور چلے جاتے ہیں. اب جھوٹے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے بھی رہنا ناپسند کرتے ہیں اسے، حتیٰ کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اب جس سے رحمت کے فرشتے دور ہو جائے اس میں وہ کیا اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید کر سکتا ہے. یہ جو حدیث پاک آپ کو پہلے سنائی یہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کے راوی ہیں, یہ متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم شریف دونوں میں حدیث پاک ہوئی. درود پاک پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلے جو رحم و علیکم علی اصحاب کی بار کا سلام دار. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سن کر یہ کلمات یاد کیے. کلمات کیا ہے؟ شک والی چیزوں کو چھوڑ کر غیر مشکوک چیزیں اختیار کرو, سچائی باعث اطمینان ہے اور جھوٹ شک اور شبہ کا موجب ہے, یعنی شک اور شبہ کو پیدا کرتی ہے. اور ترمذی شریف میں جو یہ الفاظ کے ساتھ آیا تو امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے. یعنی سیدہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ یاد کر کے دوسروں کو پہنچا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو شک میں ڈالتی ہو اس کو تم چھوڑ دو, جو چیز شک میں ڈالتی ہو اس کو چھوڑ دو, اور جو چیز شک میں نہ ڈالتی ہو اس کو اختیار کرو. پہلی بات تو یہ. اس کے آگے سچائی باعث اطمینان ہے. جب انسان سچائی کو اختیار کرتا ہے تو اس کو اطمینان ہو جاتا ہے, اس کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے, اس کے دل کو چین اور سکون حاصل ہوتا ہے. اور ساتھ میں اس کا ضد بھی ارشاد فرمایا, اور جھوٹ جو ہے شک اور شبہ کا موجب ہے, یعنی شک اور شبہ کو پیدا کرتی ہے. شک اور شبہ والی چیز سے حضور نے کہا کہ دور رہو, اور شک اور شبہ والی چیزیں پیدا جو ہوتی ہیں وہ جھوٹ کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں, وہ جھوٹ کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. لہذا جھوٹ نہ بولو, شک اور شبہ والی چیزوں کی طرف نہ جاؤ اور سچ کو اختیار کرو, اس لیے کہ سچ سے جو ہے اطمینان قلبی حاصل ہوگا انشاءاللہ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ واقع حرف ال کی طویل حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں. یہ ابو سفیان کون پتہ ہے؟ یہ ابو سفیان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں, اور ابو سفیان قریش کے سرداروں میں سے تھے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پہلے مخالفت کیا کرتے تھے, حضور کی مخالفت کیا کرتے تھے. یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ ہرقل کی طویل حدیث کی زمین میں فرماتے ہیں, مسلمان ہونے کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ ہرقل نے پوچھا کہ وہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے. یعنی خود اس وقت مسلمان نہیں ہے, لیکن ہرقل کے پاس جب پیش کرنے گئے کہ یہ محمد کے فالوورز ہیں, محمد کی پیروی کرنے والے ہیں, انہوں نے کہا اچھا وہ نبوت کا دعویٰ کرتے تو وہ تمہیں کہتے کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں دوسری حدیث میں آیا کہ میں اس وقت بھی حضور کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکا. فرماتے ہیں کہ ہرقل نے جب پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کس بات کا حکم دے کس نا بات کا حکم دیتے ہیں, تو ابو سفیان فرماتے ہیں میں نے کہا وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اپنے آبا و اجداد سے اپنے آبا و اجداد کی باتوں سے باز آؤ, نیز وہ ہمیں نماز صداقت یعنی سچائی اور پاک دامنی اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے. اب یہ اس وقت کی بات بتا رہے جب خود ایمان حضور پہ نہیں رہا, اور سچی سچی بات بتا دی کہ نبی جو ہے محمد جو ہے جو وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم ایک اللہ کی پوجا کرو, کسی اور کو اس کے شریک نہ بناؤ, اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو وغیرہ وغیرہ. اس میں یہ بھی شامل کیا کہ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں, سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں, اور پاک دامنی اور لوگوں کے ساتھ صلح رہنے کا حکم دیتے ہیں. تو آپ اندازہ فرمائیے کہ اس وقت بھی جب خود مسلمان نہیں ہے اس وقت بھی حضور کے حکم جو ہے کہ سچ بولنا, یہ آپ نے سچائی کے ساتھ بتا دیا. اس میں سچ کی کتنی بڑی اہمیت ہے. یہ حدیث پاک بخاری مسلم دونوں میں. حضرت سہل بن حنیف بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایسا بنا دیا, جو شخص سچے دل سے شہادت طلب کرے، یعنی اللہ کی راہ میں شہادت کی موت اور شہادت کا درجہ طلب کرے، تو جو شخص سچے دل سے شہادت طلب کرے اسے اللہ تعالی مرتبہ شہادت پر فائز فرمائے گا، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی مر جائے. سچائی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کتنی سچائی ہے. جب وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے مدینے کی گلی میں جو ہے وہ شہادت کی موت عطا فرما، تو اس کے دل کے اندر کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے. تو اگرچہ وہ بستر مرگ پہ مرے اور آرام کی موت مرے، آرام مطلب کوئی اور زخم اور لڑتے لڑتے نہ مرے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے سچے دل سے یہ دعا کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے اور جو ہے سرکار کی گلی میں موت عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد کے لیے تشریف لے جاتے وقت اپنی قوم سے فرمایا، وہ شخص میرے پیچھے نہ آئے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا لیکن ابھی تک شب زفاف نہیں گزاری، یعنی اس نے سہاگرات نہیں کی، حالانکہ وہ ایسا کرنا چاہتا ہے، اور وہ شخص بھی نہ جائے میرے ساتھ، یعنی وہ شخص بھی نہ جائے جس نے مکان بنایا ہے لیکن چھت نہیں ڈالی، اور وہ شخص بھی میرے ساتھ نہ نکلے جس نے بکریاں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہیں اور وہ ان کے اولاد کا منتظر ہے، یعنی کچھ لوگوں منع فرمایا کہ میرے ساتھ مت آؤ. پھر وہ جہاد کے لیے چل پڑے اور نماز عصر کے وقت اس بستی کے پاس پہنچے. سورج سے فرمایا، تم بھی پابند حکم خدا ہو اور میں بھی مامور ہوں، تم بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہو اور میں بھی اللہ کے حکم کا مامور ہوں. اور پھر دعا کی، یا اللہ اسے ہمارے لیے روک رکھ، اس کو سورج کو تو روک رکھ تاکہ ہم کیا کریں، تاکہ ہم تیری راہ میں جنگ کر سکیں، جہاد کر سکیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فتح عطا فرمائی، یعنی دن کا دن رہا اور یہ لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، حتیٰ کہ فتح حاصل ہو گئی. رات نہیں ہونے دی، رات نہیں ہونے دی. پھر مال غنیمت جمع کیا اور آگ اسے جلانے کے لیے آئی، لیکن آگ نے اسے نہیں جلایا. اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو حکم تھے، ایک تو یہ کہ جو مال غنیمت جمع ہو لڑنے کے بعد جو آپ کے دشمن سے آپ کو حاصل ہو وہ آپ خود استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ استعمال کرنا جائز نہیں تھا. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جائز فرما دیا، حلال فرما دیا کہ جو مال غنیمت حاصل ہو وہ حضور خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو تقسیم فرما دیتے. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ مال غنیمت استعمال نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دینا ہو اگر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا کر کے لے جاتی، اس کو جلا دیتی تھی، اور جو چیز اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو تو آگ اس کو چھوڑ دیتی تھی، اس کو نہیں جلا. سمجھ میں آئی بات؟ جو چیز اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی، اس کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، اس کو آگ جلا دیتی تھی، اور جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو اس کو آگ نہیں جلا دیتی. اس میں ایک واقعہ یاد آیا، سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ تعالیٰ کی یہاں قربانی پیش کی. حابیل نے دمبا کاٹا اور قابیل نے بھی دمبا کاٹا اور کہا اللہ نے جس کو پسند فرمایا اس کا دمبا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. تو آگ آسمان سے اتری اور حابیل کے کنبے کو جلا کر کے لے گئی، غائب ہو گیا دمبا، اور قابیل کا دمبا جو ہے وہ وہی رہا، یعنی اس کا دمبا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا. تو پھر ان کو حسد مزید ہو گئی اور پھر اس نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صرف اور صرف پاک حلال طیب صدقات کو قبول فرماتا ہے، صحیح، پاک حلال چیزوں کو وہ قبول فرماتا ہے. اب کوئی آدمی سود کھائے اور پھر کہے کہ میں اللہ کی راہ میں دے دوں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کروں. بلکہ وہ کہا کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ میں حرام سے صدقہ کروں اللہ تعالیٰ کو قبول کرے گا تو یہ کفر ہے, تو یہ کفر ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں اللہ قبول کرے گا, تو یہ معاذ اللہ اس کا یہ عقیدہ کفر ہے. بہرحال تو اس نبی علیہ السلام نے دعا کی, سورج رک گیا, جنگ ہوئی, فتح حاصل ہوئی, مال غنیمت جمع کیا گیا اور آگ آئی اوپر سے, لیکن آگ نے اسے جلانے سے آئی لیکن اسے نہیں جلایا. لہذا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے, کسی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے, کچھ نکال لیا. لہذا ہر قبیلے سے ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے. چنانچہ ایک آدمی کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چپک گیا. نبی نے فرمایا خائن تم میں سے ہے, یعنی جس قبیلے کے سردار کا ہاتھ چپک گیا, کہا تمہارے قبیلے میں سے کوئی خیانت کر چکا. نبی نے فرمایا خائن تم میں سے ہے, لہذا تمہارا قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے. پھر دو یا تین آدمیوں کا ہاتھ چپک گیا جنہیں خیانت کی تھی, جھوٹ بول رہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم نے خیانت کی ہے, پھر وہ گائے کے سر جیسا سونے کا سر لے کر آئے, جو مال غنیمت تھے وہ اٹھا کے لے گئے اور اسے بھی اس مال غنیمت میں رکھ دیا گیا. چنانچہ آگ آئی اور اسے کھا گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور عجز کی پیش نظر اسے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو وضاحت فرمائی کہ پہلے مال غنیمت جو ہے لوگوں کے لیے حلال نہیں تھا, اب ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو دیکھ کر کے اور عاجزی کو دیکھ کر کے عجز کو دیکھ کر کے ہم پر حلال فرما دیا ہے. دروسی بڑی جلال مسلی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کرم ملے میں والحلم والکہ مارانی اور صحابہ ہی بارک سے مصدا کرتا. حضرت حکیم حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرید و فروغ کرنے والے جدا ہونے سے پہلے مختار ہیں, اگر سچ بولے اور اپنی چیز کا عیب بیان کرے تو ان کی تجارت میں برکت ہوگی, اور اگر چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو ان کے کاروبار کی برکت مٹ جائے گی, ان کے کاروبار کی برکت مٹ جائے گی. اب کسی میں ہم لوگ خیال کریں کہ ہم جب مال بیچنا چاہتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ عیب کسی کو بتایا نہ جائے, کیونکہ اگر عیب بتائیں گے تو سامنے والا یا تو مال خریدے گا ہی, یا پھر وہ قیمت نہیں دے گا جو ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمیں اتنی ملنی چاہیے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ مال تو بک جائے گا لیکن جو مال ہاتھ میں آئے گا, جو پیسہ ہاتھ میں آئے گا وہ واقعی میں اتنا ہے جتنا تم نے چاہا تھا. بالفرض کوئی 50 روپے کی چیز ہے, آپ نے اس کے ایپ چھپا کر کے بلائے 100 روپے میں دے رہا ہوں, 100 روپے میں دے رہا ہوں, 100 روپے میں اگر آپ نے بیچ بھی دیا جھوٹ بول کر کے یا ایپ چھپا کر کے, تو وہ جو 100 روپیہ آپ کے پاس آیا یقین مانیے اس کی حقیقت 50 روپے بھی نہیں, اس لیے کہ اس کی برکت ختم ہو گئی اور آپ کے سر پہ گناہ لگایا, اس کی برکت ختم ہو گئی اور آپ پہ اس کا گناہ الگ آیا. تو اس باب کے بارے میں اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں.
جو آسمان سے آگ آ کر وہ جلا دیتے ہیں کیا پھر بعد میں استعمال ہوتا ہے؟
نہیں, جلا کے لے جاتی ہے, ختم ہو جاتا.
تو اس واقعے میں بھی جلا کر ختم کر دیا.
ہاں
اچھا, پھر اس کے بعد حکم آیا کہ
اس کے بعد سرکار کے آنے سے بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی مسلمانوں کے لیے, کہ زمین کو پاک فرما دیا, کہیں بھی نماز پڑھی جائے اگر کپڑے کے اوپر نجاست لگ جاتی ہے تو کپڑا کاٹ کے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے, دھو کر کے استعمال کیا جائے. مال غنیمت پہلے حلال نہیں تھا, حلال کر دیا گیا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں, ایک نیکی کرو 10 کا ثواب لے جائے, گناہ ایک کرے تو ایک ہی ملے, گناہ سے رک جائے تو بھی ثواب ملے. یہ سب چیزیں سرکار کے صدقے میں عطا ہوا. چونکہ سچائی اور تقوی ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو آپ تقوی کا بیان بھی پڑھ لیں. علامہ نووی صاحب یہاں پر تقوی کے بیان میں کچھ احادیث, کچھ قرآن پاک کی آیات آپ نے لکھی اور کچھ احادیث مبارکہ اس میں ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ نکل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اللہ سے ڈرو, یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یہاں پر بھی وہی بات کہ یا ایھا الذین آمنوا, صرف ایھا الذین آمنوا ہوتا تو تاکید کافی تھی, لیکن اس کے آگے یا آیا ندا کے ساتھ, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ, جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے, حتیٰ کہ کچھ جو ہے انہوں نے طویل روزے رکھنے شروع کیے, کچھ نے رات رات بھر عبادت کرنا شروع کی, اور اس کا حال بہت غیر ہو گیا. تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر حق تقاتہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے لیکن اپنے اپنے مرتبے کے مطابق, جو نبی ہے رسول ہے ان کا اللہ سے ڈرنا ان کا مقام کچھ اور ہے, جیسا جس کا علم جیسا جس کا مقام اس کو اتنا خوف ضروری ہے, ورنہ تو حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جو معیار ہے وہ تو کوئی قائم کر ہی نہیں سکتا, وہ تو کوئی قائم کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقت میں ڈرنا, یہ تو اولیاء کرام نے, انبیاء علیہ السلام نے مثالیں ہم کو بتا دی, ان کے نقش قدم پہ چلے تو انشاءاللہ ہم بھی پار ہو جائیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر کے مال غنیمت کے تقسیم کے درمیان کہا, اے محمد آپ عدل فرمائیے, آپ عدل کریں, آپ کچھ لوگوں کو زیادہ دیتے ہیں کچھ لوگوں کو کم دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کہا, تیری ماں تجھے کھوئے, اس کو فتوا دی اور کہا, میں اللہ کا رسول ہوں, میں اگر اللہ سے نہیں ڈروں گا تو زمین پر اللہ سے کون ڈرے گا, مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا دنیا میں کوئی ہے نہیں. نبی ڈرے اور ہم گنہگار گور گنا کرے نہ ڈرے. تو اس پہ تو انشاءاللہ کسی دن مکمل بیان ہوگا باذن اللہ تعالی, لیکن یہ ہے کہ حقیقت طور پہ اللہ تعالی سے ڈرنا جو ہے یہ ہر کوئی اس پہ پہنچ نہیں سکتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ اس میں رعایت فرما دی کہ من استطاع جتنا تم سے ہو سکے اللہ سے ڈر. وہ آیت کریمہ دوسری جگہ پر غالباً 27 یا 28 میں پارے میں ہے, بلکہ وہ ماشاء اللہ یہ لکھی بھی آئی فقال اللہ تعالی فاتقوا اللہ ما استطعتم, تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے, اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے. یہ آیت پہلی آیت کی مراد کو واضح کرتی ہے. یہ آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے عرض کی وہ پہلی والی آیت کی وضاحت ہے. پھر ایک اور آیت کریمہ یہاں پر ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو, اور سیدھی بات کہو, یعنی اس پر بھی سچائی کی طرف رغبت دلائی جا رہی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو, یعنی ادھر ادھر کی گھما پھرا کے بات نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, جس کو لیپا پوتی بولتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا, چھپانے والی بات نہیں کرنا, سیدھی بات کرنا جو سامنے والے کو سمجھ آئے اور سچی بات کرنا. پھر آگے ایک اور آیت کریم آئی, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. یہ سورۃ طلاق کی آیت ہے, اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو، جہاں اس کا گمان تک نہ ہو۔ اس آیت کریمہ پر ایک واقعہ یاد آیا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک غریب شخص بوڑھے شخص حاضر خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میں اور میری بیوی دونوں غریب ہیں، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارا ایک نوجوان لڑکا وہ دوسرے گاؤں کی طرف گیا تو وہاں پر کفار نے اس کو پکڑ لیا، قیدی بنا لیا ہے، اور ہمارے کھانے پینے کا اور کمائی کا سہارا وہ ایک ہی لڑکا تھا، اب وہ لڑکا قیدی بن گیا ہے اور کافی دنوں سے ہم جو ہے پریشان ہیں، یا رسول اللہ کوئی ایسا بندوبست فرما دیجئے کہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے اور ہمارے لیے نجات حاصل ہو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کا ورد کرنے کا حکم دیا، اسی آیت کریمہ کا پڑھنے کا حکم عطا فرمایا، تو وہ لوگ کچھ دن تک وہ آیت کریمہ پڑھتے رہے، اور ایک دن وہ بوڑھا شخص جو ہے خوشی خوشی سرکار کے پاس حاضر ہوا، یا رسول اللہ آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا اس پہ ہم نے عمل کیا، آج ہم اپنے گاؤں کے سب سے امیر ترین لوگ بن گئے۔ وہ کیسے؟ یا رسول اللہ میرا بیٹا قیدی بنا ہوا تھا کفار کی طرف باندھ کر کے رکھا تھا، ہم یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، یا رسول اللہ ایسا ہوا کہ ایک رات میں جن لوگوں نے میرے بچے کو قید کر کے رکھا تھا وہ سو گئے اور میرا لڑکا جو ہے وہ جاگ گیا اور اس نے اپنے بندھن وغیرہ کھول دیے، اور جب وہ اٹھا تو ان قیدیوں جو اس کے محافظ تھے وہ خود جو ہے بہت بڑے جو ہے ان کے پاس ریوڑ تھے، گائے کے، بیل کے، بھینس کے اور بکریوں کے وغیرہ کے اونٹوں کے ریوڑ تھے۔ یا رسول اللہ جب وہ قید سے چھوٹ کر کے بھاگ کر کے آیا تو تمام ہزاروں بکرے، بیل اور جو ریوڑ تھے وہ ساتھ میں لے کر آئے، اس کی وجہ سے ہم جو ہے آج ہمارے گاؤں کے سب سے امیر ترین لوگ ہیں۔ تو درس یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، اس کے لیے ایسا کوئی راستہ نجات کا بنا دے گا جیسا وہ چاہتا ہے، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی اور اس کے لیے وہاں سے روزی مہیا فرمائے گا جہاں اس نے پہلے کبھی گمان تک نہیں کیا، کبھی اس کا خیال نہ گیا ہو کہ وہاں سے روزی ملے گی۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے تقوی کے بیان میں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو ارشاد ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق و باطل سے جدا کر لو، اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا، یعنی تمہیں معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ درشی پر جلال ہو سبحان اللہ بارک اللہ فیک سبحان اللہ کرم ہم علی میں وحید و علیکم علی الصحابہ بارک اللہ فیک۔ کچھ احادیث مبارکہ ہیں تقوی کے بیان میں، سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ، یعنی حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ با عزت کون ہے، سب سے زیادہ با عزت کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ متقی۔ عرض کیا ہم اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام جن کے والد اور دادا نبی ہیں اور جد اعلیٰ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے قریب ہیں، یعنی یہ لوگ سب سے زیادہ باعزت ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس کے متعلق بھی نہیں پوچھتے، آپ نے فرمایا تو تم عرب کے خاندان کے متعلق پوچھتے ہو، سنو جو جاہلیت میں بہتر شمار ہوتے تھے وہی اسلام میں بھی بہتر ہے، بشرطے دین کی سمجھ رکھتے ہو، بشرطے کہ دین کی سمجھ رکھتے ہو۔ سب سے افضل ترین متقی سب سے افضل ترین ہے، جب کہا کہ نہیں یا السلام ان کے بارے میں نہیں پوچھا تو کہا تو پھر افضل ترین ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے وغیرہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا شیرین اور سبز و شاداب ہے، شیرین مطلب میٹھی، دنیا شیرین اور سبز و شاداب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں اپنا نائب بنایا ہے. کس کو؟ مومن انسان. مومن انسان کو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اپنا اس میں خلیفہ یعنی نائب بنایا ہے. پس وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے, تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. لہذا دنیا اور عورتوں سے اپنے دامن کو بچاؤ. دنیا یعنی دنیا کا مال اور عورت مطلب عورت کے فریب سے اپنے دامن کو بچاؤ. بے شک بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں ہی سے باعث ہوا. بنی اسرائیل میں سب سے بڑا فتنہ, پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہوا. یعنی حضور ارشاد فرما رہے یہاں پر عورت اور دنیا کا مال ان دونوں سے بچنے کو تقویٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تقویٰ کا ایک معیار یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی مال اور عورت یا عورت کے فریب سے بچا جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, یا اللہ میں تجھ سے ہدایت, تقوی, پاک دامنی اور دل کی مالداری کا سوال کرتا ہوں. دل کی مالداری کا سوال کرتا ہوں. یہاں لفظ غنا استعمال ہوا. غنا سے مطلب یہ کہ کسی اور کی محتاجی نہیں بلکہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں, دل کا مالدار ہو جاؤں, قناعت پسند ہو جاؤں اور بہت سارا مال نہ ہو, یہ ہو کہ نہ ہو تب بھی میں قناعت پسند نہیں رہوں اور میں جو کسی چیز کی حاجت اور فکر نہ ہو. پھر سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, یا اللہ میں تجھ سے ہدایت, تقوی, پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے ہدایت اور تقوی, کہ تقوی بغیر ہدایت کے بیکار, تقوی بغیر ہدایت کے بیکار. تو پہلے لفظ ہدایت استعمال فرمایا, اس کے بعد تقوی کا سوال کیا. اب کوئی کہے گا نہیں تقوی ہی ہدایت ہے. نہیں, ہدایت ضروری ہے, اس کے بعد تقوی ہے. آدمی کا عقیدہ خراب ہو, اس کو پتہ ہی نہیں ہو کہ سچ کیا ہے غلط کیا ہے, تو پھر وہ پرہیزگاری اختیار کرے, لیکن اس کو ہدایت ہی نہ ہو تو پھر اس کی پرہیزگاری اس کے لیے بیکار ہے. پرہیزگاری کا ثواب اس وقت ملے گا جب اس کا ایمان درست ہے, اس کے بعد ہدایت, ورنہ نہیں. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے سنا, جو شخص قسم اٹھائے پھر اس سے زیادہ تقوی والی بات پائے تو اس پر عمل پیرا ہو جائے. سمجھیے کیا ارشاد ہو رہا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں جو شخص قسم اٹھائے پھر اس سے زیادہ تقوی والی بات پائے تو اس پر عمل پیرا ہو جائے, یعنی وہ اپنی قسم توڑ دے تقوی کو اختیار کرنے کے. اگر اس کو پتا چلے کہ میں نے کوئی قسم اٹھا لی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, اور پھر پتا چلے کہ جو کام کے لیے میں نے قسم اٹھائی ہے اس سے افضل کام یہ ہے کہ اس کو یوں کیا جائے یا یہ نہ کیا جائے, تو قسم توڑ دے اور بہتر تقوی والی چیز کو اختیار کر, قسم کا کفارہ ادا کر, قسم کا کفارہ ادا کر. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا, آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا اللہ تعالی سے ڈرو. خود اتنا ڈرنے والے اس لیے آپ دوسروں کے ساتھ چھپاتے ہیں. اللہ تعالی سے ڈرو, پانچوں نمازیں پڑھو, رمضان کے روزے رکھو, اپنے مالوں کی زکات دو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو گئے. اپنے رب کی جنت میں داخل ہو گئے, یعنی اگر تم ایسا کرو گے تم اپنے جنت رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ حدیث حسن صحیح ہے.